السلام صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد دیگر بابا زبرن صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے ہمارا شمار سید الشہداء کے عزاداروں میں فرمائے بروز حشر ہمارے ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے سید کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد اذان محترم آج اس عشرے کی آخری مجلس اور آج شب عاشور انسان را اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ ایک آدھ نقطہ شب عاشور کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جیسا کہ موضوع کے تعارف کے دوران آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے ماتحت افراد کی تربیت کے بارے میں بھی ایک آدھ بات ہم کریں گے ظاہر ہے کہ آج آخری مجلس تو جو باتیں رہ گئی ہیں ان میں سے جو بھی ہم کر سکیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے اور جیسا کہ ایک آدھ دفعہ عرض بھی کیا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ خود مجالس میں یا ایک عشرے کے اندر ہم کسی موضوع کی اہمیت اور اس کے چند پہلوؤں کو مومنین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، یعنی ان 10 دنوں میں ان مجالس کے ذریعے سے موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے راستے کی پہچان ہو جائے، اس کے بعد اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد اپنے باقی سال کے دنوں میں انسان کوشش کرے، اس موضوع پر سیکھنے کی کوشش کرے اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ چند نے کوشش کی ہوئی ہے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں خواتین کو شامل کیا ہے، ماؤں کو، کہ اس میں ہم تربیت کے حوالے سے مواد وہاں پر ہم فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک کوئی مطالبہ آیا نہیں ہے کہ مردوں کا بھی ایک گروپ ہو تربیت کے حوالے سے، کیونکہ مردوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، انہوں نے بچوں کے صرف پیٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، روح کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر بھی اگر اہمیت کا احساس کریں تو ہم مردوں کے لیے ایک الگ گروپ واٹس ایپ کا بنا کے اس میں انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی شامل ہو جائیں گے تو آپ کو تربیت کے حوالے سے مواد بھی معتبر فراہم کر دیا جائے گا، ساتھ ساتھ تو تربیتی امور میں جو مسئلے پیش آتے ہیں، مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ اس گروپ میں دیے جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اختتام پہ سکتے بھائی سے جو بانی ہے مجلس کے، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ سے نمبر، اپنے واٹس ایپ کے نمبر آپ انہیں لکھوا دیں، تو انشاءاللہ ایک گروپ بنا کے پھر آپ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس ایک نقطہ جو تربیت اولاد ہی کے سلسلے میں، اس کو ہم آخری نقطے کے طور پر بیان کر کے، جو دوسرا پہلو تھا ماتحت افراد کی تربیت کے عنوان سے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک درود پھر پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں حضرت مریم کی والدہ کے ایک دعا یا ان کا جو واقعہ ہے وہ اس میں نقل ہوا ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ اسی سے ایک پیغام تربیت اولاد کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت امرأة عمران، عمران حضرت مریم کے والد ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت، میں نے نذر مانی ہے، لکا تیرے لی، ما فی بطنی، جو بھی بچہ میرے شکم میں ہے میں نے اس کو تیرے لیے نذر کیا ہے، میں نے اس کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے، محررن، میں نے اس کو تیرے لیے مقرر کر دیا ہے، محررن، اور میں اسے آزاد کرتی ہوں، یعنی اس کو اپنے گھر کے کاموں کے لیے پابند نہیں کروں گی بلکہ میں نے اس کو آزاد رکھا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر تیرا ہو۔ فتقبل منی، بس تو مجھ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے، اب ان کی والدہ کو اس وقت خبر نہیں تھی کہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، انہوں نے کہا جو بھی ہے اس کو میں نے تیرے لیے وقف کیا، وہ تیرے گھر کی خادم بنے، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ حضرت اس زمانے میں یہ باقاعدہ رائج تھا، جس دور میں جناب مریم کی والدہ موجود ہیں اس وقت یہ رائج تھا کہ لوگ اپنی اولاد میں سے ایک کو بیت المقدس میں لا کر، وہاں جو علماء ہوتے تھے وہ بیت المقدس کے لیے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لا کر وقف کرتے تھے، وہ بچہ وہاں پر ان عالموں کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے اور بعد میں وہیں تبلیغ دین کا کام انجام دیتے تھے۔ قرآن نے اس موضوع کو نقل کر دیا۔ اب جس طرف یہاں پہ میں نے آپ کو جس طرف متوجہ کرنا ہے وہ محرر ہے۔ میں خود طالب علم ہوں، آپ سب بھی بیٹھے یہاں پہ، طالب علم کے لیے محرر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر وہ بہترین عالم بنتا ہے، اس کی علمی استعداد بڑھ جاتی ہے، اس کی فکر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک درود پڑھ کے ابھی سے آگے آ جائیں، بعض اوقات موضوع کے پیک میں آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھے، تھوڑا سا اور آگے آ جاؤں۔ پھر صلوات پڑھے محمد والے اب یہ ایک موضوع ہے جو قرآن نے کھولا ہے ہمارے لیے، ایک پہلو ہمارے سامنے کھول دیا ہے جو مریم کی ماں کے زبانی بیان ہوا ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے وہ جو بچہ آنے والا ہے اسے تیرے لیے، خدا میں نے اسے تجھے دے دیا۔ اور میں نے عرض کیا اس زمانے میں کیا تھا، اللہ کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کے لیے بیت المقدس لے جا کے علماء جو اس وقت کہتے ہیں ان کے حوالے کر دیں گے، وہ ان کی تربیت کر کے ان کو تعلیم دے کر بعد میں ان سے پھر دین کی تبلیغ کا کام لیں گے۔ جس لفظ کا یہاں پر جناب مریم کی والدہ نے استفادہ کیا اور استعمال کیا، وہ انہوں نے کہا میں اس کو محرر کر کے حوالے کر رہے ہوں تیرے۔ محرر کا مطلب یہ ہے میں نے اس کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیا، اس کی دنیا کا ذمہ داری میں خود لیتی ہوں، خاتون لے رہی ہوں، یعنی اس کے مالی مسئلے کو، اس کی معیشت کے مسئلے کو میں خود دیکھوں گی، میرے ذمے ہوں گے، محرر ہے، آزاد ہے، یہ صرف تیرے دین کا کام کرے، یہ تیرے دین کو پڑھے۔ اب ہوتا کیا ہے آج کی دنیا میں، ویسے تو یہ ایک ظلم پہلے ہو چکا ہے اور ہوتا تھا پہلے، دین کے لیے اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجا جائے، اس کا حوصلہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی بہت کم لوگ کرتے تھے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا۔ خود مولانا صفدر حسن نشوی صاحب مرحوم کا ایک حقیقی واقعہ ہے کہ ایک بندہ اپنے بچے کو ان کے پاس لے کر آیا جامعہ میں، آ کر کہا مولانا صاحب یہ بیٹا ہے میرا، سکول یہ نہیں پڑھ سکا ہے، میں اس کو گاڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس چھوڑ دیا تو ادھر بھی یہ نہیں چلا، میں درزی کے پاس چھوڑا وہاں بھی یہ نہیں چلا، مولوی صاحب یہ کسی کام دا نہیں ہے، اینو مولوی بناؤ، اس کو آپ عالم دین بنائیں کیونکہ یہ اور کسی کام کا نہیں ہے، یہ راہ ہے دور۔ اور بعض اوقات آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایک ماں باپ کے چار بچے چار بیٹے ہیں، ایک بہت قابل ہے، ماں باپ کے دل میں شدید خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے کیونکہ یہ بہت قابل ہے، دوسرا بہت قابل ہے انجینئر بنے، بہت قابل ہے کاروبار کرے آگے جائے، ایک گزارے لائق ہے، چلو اللہ کے ہاں صاحب جی نام لکھا ہو کہ ان کا بچہ بھی عالم دین بنائیں، اس کو ہم عالم دین بنائیں گے۔ اس کے بعد خود دین پر ایک احسان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بچہ دیا، دین کو دیا ہے، وہ تو بیچارے مدرسے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا بچہ دیا ہے دین کو، جب وہ آتا ہے اور وہ ایک ان کے لیے بھی ایک مصیبت بنا ہوتا ہے، پہلے مدرسے کے لیے مصیبت بنا ہوتا ہے اور بعد میں جب وہ عملی میدان میں آتا ہے تو پھر وہ پوری امت و ملت کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی علماء نے سارا مسئلہ خراب کیا ہو، بھائی جناب علی آپ نے بھیجا کس کو عالم بننے کے لیے؟ اپنے اولاد میں سے کس کو چنا، ناقص کو، اور ہم سب نے حابیل اور قابیل کے قصے میں سنا ہے، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ حابیل نے اپنے مال میں سے بہترین اللہ کی راہ میں دیا، قابیل کی قربانی رد ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے مال میں سے ناقص خدا کی بارگاہ میں دیا۔ اگر بیٹا دینا ہے نا اللہ کی راہ میں، پھر وہ بیٹا دیں کہ حسین ابن علی نے جس طرح بیٹا دیا ہے، اور بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے پیچھے سے امام حسین نے جملہ کہا खुदा मैंने उसको तेरी राह में भेजा है कि जो सीरत में और सूरत में तेरे नबी जैसा है। बस ऐसा मोहतरम, अपनी औलाद में से अगर आप चाहते हैं आपकी आकबत बखैर हो, आपकी अगली दुनिया अब तो इस दुनिया में भी आप चाहते हैं कि इस दुनिया में भी आपका नाम रोशन हो और बरोज़ क़यामत वालिदैन को एक औरत एक मर्द उनके सर पे ताज रखा जाता है और उस ताज का नूर इतना होता है कि पूरा मैदान महशर रोशन हो जाता है। पूछने वाले पूछते हैं ये दोनों अंबिया में से हैं या ओसिया में से हैं, तो जवाब दिया जाता है कि ना अंबिया में से हैं ना ओसिया में से हैं, ये उस बच्चे के वालिदैन हैं कि जिसने दीन की तालीम हासिल की है, जिसने कुरान की तालीम हासिल की है। ताज पहनाया जा रहा है, दुनिया में भी नाम है और आखिरत में भी नाम है। काम सिर्फ एक करें कि जो मरियम की माँ ने किए वो ज़रूर करें। आप अपने औलाद में से किसी एक बच्चे के लिए इरादा करें कि मैंने इसको दीन पढ़ाना है, फिर अगला काम क्या करें उसको मुहर्रर करें, कहें बेटा जाओ तुम दीन पढ़ो, तुम दीन की खिदमत करो, मैं तुम्हें दुनिया के मामलात से आज़ाद करता हूँ, तुम्हारी दुनिया के मामलात को मैं देखूँगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो कारोबार कर रहा हूँ, मैं जो कमा रहा हूँ, तुम्हारी दुनिया मेरे ज़िम्मे, तुम यकसू होकर दीन की तालीम हासिल करो, तुम बगैर किसी परेशानी तुम इल्म दीन हासिल करो, फिर वो बेहतरीन आलिम बनेगा, वो दीन का सौदा करने वाला नहीं बनेगा। मौलाए मुत्तकियान के पास एक शख्स अपने बच्चे को लेकर आया, कहा मौला मैं चाहता हूँ कि इसको उलूम दीन सिखाया जाए, इसको कुरान की तालीम सिखाई जाए, इसको दीन का इलम सिखाया जाए। मौला ने पूछा क्या इसके लिए मईशत का बंदोबस्त किया है? कहा नहीं। कहा ले जाओ इसको, पहले इसकी मईशत का इंतज़ाम करो, उसके बाद इसको दीन पढ़ाओ, अगर इसकी मईशत का इंतज़ाम नहीं करोगे तो फिर ये दीन को अपना ज़रिया माश बना लेगा, फिर इसका ज़रिया माश दीन होगा, फिर वो बनी इसराइल वाला मसला बनेगा, फिर वो अल्लाह की आयात को थोड़े से कीमत पर बेच देते थे। कुरान ने इसको ज़िक्र किया है कि बनी इसराइल के ख़ताओं और गुनाहों में से एक ये था कि वो बेचते थे खुदा की आयात, आसानी से तब्दील करते थे। आज की ज़ुबान में कहूँ तो बानी के मर्ज़ी के हिसाब से आया तो खुदा भी तब्दील होती थी, मजमे जैसा कहता था फिर वो वैसे ही चल पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनका घर मजमे से चलता था, उनका घर आवाम की जेब से चल रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुकर्रर करें ना अपने किसी एक बेटे को, हौसला करें ना, आप अली अकबर के मसाइब सुन के गिरिया करें, लेकिन इस जुमले पे गौर तो करें। इमाम हुसैन ने कहा खुदा मैंने वो तेरी राह में दे दिया कि जो सूरत व सीरत में तेरे नबी जैसा है। सूरत में तो बात समझ आती है ना, सूरत शक्ल व सूरत मिल जाती है ख़ानदान में बुज़ुर्गों के साथ, लेकिन अली अकबर के बारे में इमाम हुसैन का जुमला है, किसी खतीब का नहीं है कि जज्बात में आकर एक जुमला कह दिया या नुक्ता लगा दिया। हाँ, हुसैन इब्न अली कह रहे हैं कि ये सीरत में भी हूबहू तेरे नबी जैसा है। उस बच्चे को राय खुदा में दे दिया है। अपनी औलाद में से किसी एक का इंतखाब करें, बच्चा हो या बच्ची हो, मुंतखब करें, कहें मैं इसको राय खुदा में अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करूँगा, और फिर उसको मुहर्रर करें, उठाएँ उसकी ज़िम्मेदारी, कहें बेटा दीन को ज़रिए माश मत बनाना, तुम्हारा माश मेरे ज़िम्मे, मैं मेहनत करूँगा, तुम हासिल करो तालीम दीन की। अगर किसी को ये बात मुश्किल लगती है या अजीब लगती है तो जाकर सूरह बकरे की आयत नंबर 273 को पढ़ें, खुदा ने खुद हुक्म दिया है उसमें से कि जो दीन के लिए दौड़ धूप करने में जाता है वो अपने माश का बंदोबस्त नहीं कर सकता, उसके माश का इंतज़ाम उनको करना चाहिए कि जिनको खुदा ने दिया हुआ है, ज़िम्मेदारी बनती है। अगर मुमकिन हो तो जाकर 273 सूरह बकरा खोल के समझ ले उसको, वहाँ अल्लाह ने पूरा इंतज़ाम दिया हुआ है। और ये मरियम की वालदा कह रही है मैं जो बच्चा मेरे शिकम में मैंने तुझे दे दिया खुदा है और उसको मैंने मुहर्रर कर दिया है, वो आज़ाद होगा, मेरी कोई पाबंदी नहीं होगी उस पर, उसको मेरे घर का कोई काम करना नहीं होगा, वो आज़ाद है, वो तेरे दीन की खिदमत करेगा। अगर आप अपनी औलाद में से कोई एक आद मुकर्रर कर लें, अपनी औलाद में से काबिल और लायक को मुकर्रर करें, तो फिर मुआशरे को बेहतरीन उलमा मिलेंगे, फिर मुआशरे में बेहतरीन अफराद आएंगे, फिर मिंबर पर बेहतरीन अफराद आएंगे।
اپنے بچوں کو علم دین کے لیے نہیں بھیج رہے ہم لوگ, اور پھر بیٹھ کے ہم تبصرے اور فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ممبر پر اتنی غلط بات ہو رہی ہے, ممبر پر آ کر اتنی غلط بات کی جا رہی ہے. 5 کروڑ آبادی ہے پاکستان کے شیعوں کی, 16,000 ٹوٹل طالب علم ہیں آپ کے, ٹوٹل علماء ملا کے 16,000 ہیں ہم لوگ. 5 کروڑ کے لیے 16,000, صرف دیوبند مدارس کے طلاب کی تعداد 25 لاکھ ہے. پاکستان میں دیوبند مدارس کے طلاب کی تعداد 25 لاکھ ہے, اور ہمارے علماء ملا کے, علماء قاری حضرات ملا کے ہم لوگ 16,000 ہیں پاکستان میں, اور یہ شعبہ خالی ہے, اس میں افراد کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس شعبے میں اچھی بات نہیں ہو رہی, اچھی شخصیات نہیں آ رہی, تو بسم اللہ آغاز کریں, اپنی اولاد میں سے مقرر کریں, حوصلہ کریں. یہ کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا پیشہ نہیں ہے. خدا نے محمد مصطفیٰ کا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے. آپ اپنے بچے کو اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں جس کے لیے خاتم المرسلین کا انتخاب ہوا ہے, جس کے لیے امام المتقین کا انتخاب ہوا ہے, جس کے لیے امام مصطفیٰ کا انتخاب ہوا ہے, جس کے لیے حسین شہید کربلا کا انتخاب ہوا ہے. یہی وہی رستہ تو ہے. اس رستے پر بھیجتے ہوئے نہ گھبرائیں کہ آپ کا بچہ کسی چھوٹی سطح پہ جائے گا. بس ایک جملہ اور مجھے کہنے دیجیے گا, ایک اہم ہے. یہ ہوتا کیا ہے, بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, بچے کو انجینئر بنانا ہے, بچے کو کسی بھی دوسرے شعبے میں بھیجنا ہے, تو ادھر بھیجتے وقت ذہن میں باپ کے خیال کیا آتا ہے, کون سے لوگ باپ کے ذہن میں آتے ہیں, اس شعبے کے ٹاپرز آتے ہیں. یار فلاں ڈاکٹر کا کتنا بڑا نام ہے, فلاں انجینئر کا کتنا بڑا نام ہے. ان بڑوں کو سوچ کر بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر بناتا ہے, اور اس سے کہیں آپ اپنے بچے کو طالب علم بنائیں, تو طالب علم بناتے وقت باپ کے ذہن میں خیال کس کا آتا ہے, محلے کے پیش نماز کا, یا کسی ایسے چھوٹی سطح کے طالب علم کا آتا ہے کہ جس کی علم سطح بھی نہیں ہے, اور وہ بیچارہ ہو کے پھر رہا ہوتا ہے, مارا مارا پھرتا ہے. جب ادھر بھیجنا ہے علم دین کی طرف, تو بھائی اگر آپ نے ڈاکٹر بناتے وقت اس کے ٹاپرز کو دیکھا ہے, تو علم دین کے لیے بھیجتے وقت بھی ٹاپرز کو دیکھو. آپ یہ دیکھو کہ تم ڈاکٹر بنا رہے ہو تو تمہارے ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر چلو جتنی بھی مرضی بڑا ہو, لیکن علم دین میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ خمینی بن جاتا ہے, وہ خامنائی بن جاتا ہے, وہ سیستانی بن جاتا ہے, وہ آیت اللہ خوئی بن جاتا ہے, وہ شیخ مفید بنتا ہے, وہ شیخ صدوق بنتا ہے. اس کے بھی تو ٹاپرز دیکھ کے بھیجو پھر اپنے بچے کو. جب علم دین کی باری آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نہیں نہیں علم دین پڑھ کے یہ بنتے ہیں. نہ جناب, ایسا نہ کریں, آپ ناانصافی کر رہے ہیں. آپ دوسرے شعبے کی طرف بیچتے وقت اس شعبے کے ٹاپرز کو ذہن میں رکھتے ہیں, تو اس شعبے میں بھی بیچتے وقت اس کے ٹاپرز کو ذہن میں رکھیں, پھر حوصلہ بڑھے گا آپ کا, پھر ہمت ہوگی آپ کو. انقلاب اسلامی جب کامیاب ہوا تو لوگوں نے جب شہید بہشتی اور شہید متحری کو دیکھا تو کہتے ہیں حوضوں میں, مدرسوں میں جگہ نہیں تھی بچوں کے لیے, داخلے کے لیے بھر گئے. لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں, اصل شخصیات تو یہ ہیں. تو لہٰذا تربیت اولاد میں سے ایک بہترین مرحلہ یہ ہے, آپ اپنی اولاد میں سے, اگر آپ کے 4 بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں آپ کے, اللہ کے نبی نے کہا جس کے 4 بیٹے ہوں اور اس میں ایک کا نام میرے نام پر نہیں رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اس پہ بھی غور کریں, اگر بے فام نہیں بنائے تو جا کے آج ضرور ایک نام چینج کریں. 4 بیٹے ہیں اور اگر ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور اگر دین کا علم, اس زمانے میں تو کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ بچوں کو دین کا علم نہیں سکھایا جائے گا. آج والا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو آج بن گیا ہے. یہ تو میرے اور آپ کے جو آقا ہیں, 200 سال ہم جن کی غلامی میں رہے تھے, یہ تو انہوں نے ہمیں آپ کو اس لائن پہ لگا دیا کہ دین الگ ہوتی ہے اور دنیا الگ ہوتی ہے, دین کا علم الگ ہوتا ہے, دنیا کا علم الگ ہوتا ہے. ورنہ اس سے پہلے یہاں ایسا نہیں تھا, یہاں دونوں تعلیمیں ایک ہی جگہ پڑھائی جاتی تھی. ہمارا جو طبیب بنتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا اور طبیب بھی بنتا تھا, ہمارا جو فزکس کا ماہر ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا اور فزکس کا ماہر بھی ہوتا تھا. یہ راہ ہے تاریخ میں, تبدیل وہاں سے ہوا. پس عزیزان محترم، قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، جناب مریم کے والدہ نے اپنے بچے کو وقف کیا خدا کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کے لیے. ہم میں سے خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جو ارادہ کریں، حوصلہ کریں، انہیں وقف کریں، پھر ان کی معیشت کا انتظام بھی خود کریں، پھر دیکھیں کہ کتنی بہترین شخصیت بن کر آپ کے اولاد معاشرے میں وارد ہوں گے اور انشاءاللہ دین کے خادم اور خدمت کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے پہلے سے ہی ہو جائیں، ہمیں مجالس اعضاء میں شرکت کرتے ہوئے بچپن سے اب تک ایک عمر گزر گئی ہے، تو مجلس میں بیٹھنے کا خود انداز یہی ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے تشریف لائیں تو جہاں جگہ خالی ہو اسے پر کریں پہلے، اس کے بعد پیچھے جو لوگ آئیں گے تاکہ وہ پیچھے آسانی سے بیٹھ سکیں. بس جان محترم، ہر روز اگر آپ یہ کر سکیں، دو سال کے اندر آپ کے بچے، آپ خود، آپ کا پورا گھر، اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اگر یہ 15 منٹ کا کام اگر روزانہ آپ نے کیا، اس کو 14 منٹ پہ لے آئیں تاکہ معصومین کے اس فکر کے ساتھ برابر ہو اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں بھی حاصل ہوں. روزانہ اپنے گھر میں جس ٹائم بھی آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، پورا گھر جب جمع ہوتا ہے، 14 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں پورا خانوادہ اور 14 منٹ کے لیے قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں، صرف ترجمہ پڑھیں اور 14 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیں. بعض اوقات ہمیں دل چاہتا ہے، دل چاہے تب بھی نہیں، اور اگر دل چاہے کہ 5 منٹ پہ چھوڑ دیں تب بھی نہیں، 14 منٹ پورے کر دیں. 14 منٹ روزانہ جس ٹائم آپ کے سب گھر والے جمع ہیں قرآن مجید کا ترجمہ بس 14 منٹ روزانہ پڑھیں، کوئی تشریح نہیں، کچھ نہیں، بس 14 منٹ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، سب نے بس توجہ سے سنا. یہ عمل ہر روز شروع کریں، اس کو 40 دن کریں گے تو 40 دن کے بعد روٹین بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے خود آپ کے نظریات میں قرآن شامل ہو جائے گا، آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے بچے اگر بچپنے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر وہ روزانہ 14 منٹ آپ کے منہ سے قرآن سنتے ہیں، قرآن کے مطالب آپ کے منہ سے سنتے ہیں، تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بچپنے میں بچہ قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن میں غور کرتا ہے، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، گوشت اور خون میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تمثیل مولا نے دی ہے کہ قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، مطلب کیا؟ اس بچے کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتا کوئی. بڑا ہو جائے، اگر بچپنے سے اس نے قرآن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب اس کو الگ نہیں کر سکتا کوئی قرآن سے، کیونکہ گوشت تو الگ نہیں ہو سکتا نا، بدن سے الگ کریں اس وقت ہو سکے گا جب اس کی روح پرواز کر جائے. لہٰذا اگر یہ عمل کر سکیں، اہتمام کر سکیں، تو پھر آپ 2 سال، صرف 2 سال، 2 سال کے اندر اندر پورا گھر فکری سطح بلند ہونی شروع ہو جائے گی، دین کے بارے میں نظریات پختہ ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ خود دیکھیں گے اس کی برکتیں اور فضیلتیں، پھر آپ خود دیکھیں گے اپنے بچوں کے اندر اس کی وجہ سے جو کرشماتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بہترین طور پر آگے بڑھیں گے. اگر ایسا کر سکیں تو آج شب عاشور ہے، اپنے اندر سے چند بری صفات کو نکالنا تو ہے آج کی رات میں، جو اچھی صفات اپنے اندر ڈالنی ہے تو وہ ایک صفت اس کا وعدہ کر لیں امام حسین سے، کہ مولا آپ کو قرآن سے اتنا عشق تھا کہ آپ کا سر بدن سے تو جدا ہوا لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوا، آپ نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کی، اتنا عشق تھا آپ کو قرآن کے ساتھ. ہم بھی آج سے اس عاشور سے الہام لیتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے، ہم روزانہ 14 منٹ قرآن پڑھیں گے. سمجھ لائیں, اردو میں پڑھیے گا جس زبان میں آپ کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ ناظرہ وغیرہ تو قرآن سینٹر میں بھی جا کے پڑھتے ہیں آپ کے بچے, قاری صاحب بھی جو آتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو پڑھا دیتے ہوں گے. آپ نے خود پڑھنا ہے, باپ بیٹھے, ماں بیٹھے, صرف اپنا خانوادہ بیٹھے, اس چیز کی بہت ضرورت ہے. یاد رکھیے گا, ایک بڑی مصیبت ہے بچے کو اپنے ماں باپ کے منہ سے قرآن سننا ہے. قاری صاحب سے تو سنتا ہے لیکن اس کو گھر کے افراد سے قرآن سننا ہے, وہ دیکھے کہ میرے گھر کے لوگ مجھے قرآن سنا رہے ہیں پڑھ کے. لہٰذا یہ بہت بابرکت محفل ہوگی اور خود آپ کے گھر کا ماحول بھی اس کے بعد تبدیل ہو جائے گا. اس کو آزما کر دیکھیے گا, 40 دن آزمائش کے طور پر کر لیں. اگر آپ کو لگا کہ اس غریب طالب علم کی اس بات میں کچھ نہ کچھ نتیجہ مل رہا ہے تو اس کے بعد اس کو ادامے دیں, جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہی ہے قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا, پھر بے شک آپ کی مرضی, 40 دن کے بعد چھوڑ دیں. 40 دن تک تسلسل رکھیں, 40 دن تک اس کو ترک نہ کریں. درود پڑھیں محمد وال محمد. بس معصومین کے ہاں باقاعدہ آپ غلام خریدتے تھے, کنیزیں خریدتے تھے. عموماً معصومین کے ہاں جو غلام اور کنیزیں جو رکھے جاتے تھے, بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا انسان کو کنیز اور غلام بنانا تو برا ہے, اور آج کے دور میں تو ہے بھی نہیں. کیوں ایسا کرتے تھے معصومین؟ معصومین اپنے مال میں سے غلام خریدتے تھے. اس زمانے میں رائج تھا غلام بکتے تھے, کنیزیں بکتی تھیں. معصومین کنیز اور غلام خریدتے تھے, پھر اپنے گھر کے ماحول کے اندر ان کی تربیت کرتے تھے. جب ان کی تربیت کا پروسیس پورا ہوتا تھا تو بہانے بہانے سے انہیں آزاد کر دیتے تھے. 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک درود پہلے محمد والے محمد پر. امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا کہ جس کی ذمہ داری امام نے, امام کا باغ تھا, کھجوروں کا باغ مدینہ میں, اس کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال اور رکھوالی کے لیے غلام کو مقرر کیا تھا, اس کی ذمہ داری تھی. ایک دن امام اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے گئے, دوپہر کا وقت تھا, تو دیکھا کہ غلام روٹی کھا رہا تھا. تو اس نے ساتھ میں ایک کتا تھا غلام کے سامنے, تو امام نے اب چھپ کے, ذرا امام اس کے سامنے نہیں آئے, ذرا کسی اوٹ میں بیٹھ کے امام دیکھتے رہے. یہ افسر اپنا کام اس نے کیا تھا, بڑا تھکا ہوا تھا, کھجور سے اترا, بہت بھوک لگی تھی, اس نے روٹی کھولی, ایک نوالا لیا تو کتا بھی قریب آ گیا. اس نے کہا نہیں نہیں فکر نہ کرو, تمہیں بھی دوں گا, مجھے احساس ہے تمہارا. اب کیا کر رہا تھا, ایک نوالا خود اپنے منہ میں ڈالتا تھا, دوسرا نوالا کتے کو دیتا. ایک نوالا خود کھا رہا ہے, دوسرا کتے کو دیتا. کچھ دیر اس طرح چلتا رہا, کتے کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا, کیا تھا, تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس رزق ہو, میں بھوکا ہوں, میں اس رزق میں سے کھاؤں اور تمہیں نہ دوں. یہ بات کرتے اس کے لئے اس نے جھاڑیوں میں تھوڑی سی آہٹ دیکھی تو متوجہ ہوا, تو امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے. اس نے امام کو دیکھا کھڑا ہوا, استقبال کیا. امام نے اپنے غلام سے سوال کیا, یہ تم کتے کو روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں کام کرتا ہوں یہاں پر, آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے, یہ کتا بھی یہاں پر آتا ہے, رکھوالی کرتا ہے. بعض اوقات ایسے جانور آتے ہیں جو باغ کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ان کو باہر کرتا ہے, میں بھی کام کرتا ہوں, مجھے تھی, میں روٹی کھانے لگا. تو اب میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے خدا کی ایک مخلوق ہو, میں تو اپنے آپ کو اپنے پیٹ کو بھروں, اسے بھوکا چھوڑ دوں. میرے دل نے گوارا نہیں کیا تو میں نے اس لیے اس کو روٹی دی. امام علیہ السلام نے کہا, اتنے لطیف جذبات کے ساتھ تمہیں کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اس نے سنا کہ حسین نے غلامی سے آزاد کر دیا ہے, اس نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا مولا آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہاں, اب اجازت ہے نا کہ میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں. کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی غلامی میں ہی رہوں. یہ امام نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, تم ایک کام کرو میرے ساتھ چلو. اب یہ باغ کی رکھوالی کی ضرورت نہیں ہے, غلام نہیں ہے نا, میرے ساتھ چلو, تم اب میرے دینی بھائی ہو, मेरे साथ मेरे घर चलो। 10,000 दीनार अभी घर में पड़े हैं, 10,000 दीनार आज के शायद करोड़ से ऊपर चले जाएं, 10,000 दीनार पड़े हैं, वो तुम्हें देता हूँ। कोई अच्छा सा कारोबार शुरू करो, मदीने में अपने लिए घर बनाओ, बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। उसने कहा मौला नहीं, मैं आपकी ग़ुलामी में खुश हूँ, मैं इसी बाग की रखवाली करूँगा। जब वो बाग की रखवाली पे मुसर था, अब सुनिएगा, सैयद शोदा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें बाग की रखवाली है ठीक है, ये बाग आज से तुम्हारा है, आज से इस बाग का मालिक मैं नहीं हूँ, तुम हो। तुम इस बाग के मालिक हो, जैसा चाहो इससे इस्तेफादा करो, आज के बाद मैं इसमें तसरुफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर इमाम वहाँ से रुखसत हो गए, उसे बाग का मालिक बना दिया। देखें वो लतीफ़ जो नुक्ता है वो ये है, इमाम ने देखा कि इसकी तरबियत का प्रोसेस पूरा हो गया है, इसकी तरबियत का प्रोसेस पूरा हो गया, इसने सिर्फ अपने पेट का ख्याल नहीं किया। अगर सामने कुत्ता था, इसने कुत्ते के लिए खाना डाला है, कहाँ ये बर्दाश्त करेगा कि किसी भूखे इंसान को खाना ना खिलाए। प्रोसेस पूरा हो गया, इमाम ने आज़ाद कर दिया, न सिर्फ आज़ाद किया, उसको बाग का मालिक बनाया। कुछ दिनों बाद बस जुमला सुनिएगा, कुछ दिनों बाद मदीने में जो लोग इसको जानते थे, देखा कि बड़े अच्छे लिबास में, जेब में पैसे भी हैं, मदीने में बाज़ार में नज़र आया, तो जो इसको जानने वाले थे कहा तुम ग़ुलाम हो गए लेकिन तुम्हारे ठाट तो बड़े हो गए। उसने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं है, मैं अब बाग का मालिक हूँ। मुझे माजरा क्या है, इसने माजरा बताया। बताने के बाद इसने एक जुमला कहा पहले मेरे बदन का मालिक हुसैन था, अब मेरी रूह का मालिक हुसैन है। कहा मुसा मौला हुसैन मेरी रूह के मालिक है, कहा मेरे दिल पर राज कर दो। देख रहे मातहत के साथ सलूक और अंदाज। दूसरा वाक्य सुने, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम खाने के लिए दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमाए, खाने के लिए बैठे हैं दस्तरखान पर, कनीज़ खाना लेके आ रही है, उसके हाथ में सालन का डोंगा, शोरबा है सालन है, आ रही थी, अचानक उसे ठोकर लगी, ठोकर लगते ही वो सालन इमाम के ऊपर गिरा दी। कनीज़ है, इमाम मालिक है, उसे सालन ऊपर गिरा दिया, जू ही गिरा घबरा गई, और घबरा कर क्या होता है, घबराहट में ज़ुबान से क्या निकलता है, चीख निकलती है, हाय निकलती है, या अल्लाह निकलेगा, जा क्या निकलेगा, घबरा गई, डर गई, डरते ही उसकी ज़ुबान पर कुरान की आयत जारी हो गई। उसने कहा वल काज़िमीन अल ग़ैज़, कुरान की आयत है, और वो कि जो अपने गुस्से पर काबू पाने वाले हैं। इमाम हसन ने कहा नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया तुम्हारी बात। उसने आयत का अगला जुमला कहा वल आफीन अनिन नास, और वो कि जो लोगों को माफ़ किया करते हैं। इमाम हसन ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तो एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। इमाम हसन ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। कई लाख देकर कनीस खरीदी जाती है, आयत के तीन जुमले सुनाने पर आज़ाद कर दिए। क्यों आज़ाद किया, तरबियत का प्रोसेस पूरा हो गया है। देखे ना, ये तो एक अचानक वाली कैफियत है ना, सालन गिरेगा तो मुंह से कुछ कोई ना कोई लफ्ज़ निकलेगा, लेकिन इमाम ने देखा कि कनीज़ के मुंह से तो कुरान की तिलावत उसने की है, और मौजू की सही आयत का इंतखाब करके तिलावत की है। कहा जब प्रोसेस पूरा हो गया तरबियत का, तो इमाम ने आज़ाद कर दिया। एक दुरूद फिर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक कनीज़ थी, और उसका भी ऐसा था, तरबियती मराहिल से गुजर के मुकम्मल हो गया था। अब होता क्या था, किसी छोटे से बहाने पे आज़ाद कर दिया। एक दिन सुबह के वक्त इसके इस कनीस के दिल में ऐसा क्या आया, ये गई बाग में जाके इसने फूल इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जमा करके उनका एक गुलदस्ता तैयार किया। गुलदस्ता तैयार करके इमाम हुसैन के पास लेकर आई, कहा मौला मैंने आज आपके लिए फूलों का गुलदस्ता तैयार किया है। इमाम ने उसका गुलदस्ता लिया, उसे सूंघा, और तशवीक देखी हौसला अफजाई, کہتے ہیں خدا تم پر رحم کرے، خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے، تم نے مجھے جنت کی خوشبو سنگھائی ہے. اور کہا کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس گلدستے کے عوض تمہیں کوئی انعام عطا کروں؟ اس نے کہا مولا آپ جو بھی انعام دیں گے مجھے قبول ہے، میرے لیے سعادت ہے. امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. آزاد. اس کے بعد امام حسین نے خود ایک متقی پرہیزگار انسان کا انتخاب کر کے کنیز کی اس کے ساتھ شادی کروا دی. اب اس کنیز کی تربیت پوری ہو چکی تھی، توجہ کریں، شادی کروا دی. رزین، غالباً زرین یا رزین نام تھا اس کے شوہر کا. اس کنیز کا بیٹا پیدا ہوا، اس سے سلیمان اس کا نام رکھا. اور ظاہر امام کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی، اور کنیز نے ظاہر امام حسین کا عاشق بنایا ہے. اب توجہ کریں، کنیز تھی، اب اس کا بیٹا سلیمان. امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک سفیر کوفہ بھیجا ہے جو ہے جناب مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں، ان کو سفارت کا پوسٹ دیا ہے، سفیر نائب ہوتا ہے. امام حسین نے اپنی جگہ بھیجا ہے. بصرہ کی طرف اس کنیز کے بیٹے سلیمان کو بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر. سلیمان بصرہ سفیر حسین بن کر گیا، جی امام حسین کی اس کنیز کا بیٹا ہے. یعنی اگر ماتحت افراد کی تربیت کی جائے تو ان کے پیدا ہونے والے بچے ان کی اولاد میں سے ایسے افراد بن کے آگے آ جاتے ہیں جو ان کے مالک کی نیابت کر سکتے ہیں. تو یہ ماتحت افراد کی تربیت کا پورا شعبہ معصومین کی زندگی میں نظر آتا ہے. پھر درود پڑے محمد و آل محمد. ویسے تو دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، لیکن جگہ میں بھی ہے تھوڑی سی گنجائش. اگر آپ ایک دفعہ تھوڑی سی اور حرکت کریں گے تو جو دوست ذرا باہر بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے گنجائش ہو جائے گی. درود پڑے محمد و آل محمد. اب جو دو نام میں لے رہا ہوں، اپنے ماتحت کو، اپنے غلاموں کو کہاں پہنچا دیا، یہ تو چند ایک مثالیں تھیں. میں آہستہ آہستہ سلیمان تک لے آیا. سلیمان سفیر حسین. اب آگے بڑھیں، غلام کو کہاں پہنچایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی خواب میں دیکھا اور ذبح عظیم کے لیے پیش کیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے ذبح عظیم کے بدلے اسماعیل آپ کو واپس بخش دیا ہے. اسماعیل واپس کر دی. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک غمگین رہے، اس بات پر غمگین رہے تھے ایسا کیا ہوا کہ خدا نے مجھ سے میرا بیٹا قبول نہیں کیا، اسماعیل کو نہیں لیا، غمگین رہے. تو حضرت جبریل آئے، آ کر حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم آپ اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ سے؟ ابراہیم نے جواب دیا، یقیناً میں محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پوچھا، آپ اپنے اسماعیل کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے اسماعیل کو؟ کہا، یقیناً میں مصطفیٰ کے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا، آپ کو زیادہ تکلیف اپنے اسماعیل کی قربانی پر ہونی ہے یا محمد کے اسماعیل کی قربانی پر؟ کہا، یقیناً محمد کے اسماعیل پر. کہا، بتائیں اب آپ کون سی قربانی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں؟ کہا، یقیناً محمد کا اسماعیل. کہا، ہم نے آپ کا اسماعیل اسی لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کے طور پر حسین ابن علی کا انتخاب کیا ہے. ذبح عظیم کا عمل انجام پذیر ہونا ہے. مصائب کے جملوں میں ہے لیکن یہ یہاں مثال میں آگے عرض کر دیتا ہوں. اتنے زخم، اتنا ظلم ہو چکا ہے سید الشہداء پر، لیکن روح بدن سے پرواز نہیں کر رہی. مجھے معاف کیجیے گا مصائب کا جملہ لیکن عرض کر دیتا ہوں. جو آخری وار جو ہوا ہے نا، سر اقدس کے جدا ہونے سے پہلے آخری جو وار ہوا ہے، وہ گلوئے مبارک میں نیزے کا لگنا ہے، پھر بھی روح پرواز نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ ذبح عظیم انجام پذیر ہونا ہے. وہ چھری جو اسماعیل پہ چلنی تھی وہ چھری چلے گی یہاں پر, قربانی انجام پذیر ہونے والی ہے. اب توجہ کریں, ذبح عظیم کے عمل کے لیے وہاں اسماعیل قبول نہیں ہوا ہے, لیکن جب کربلا میں ذبح عظیم کا منظر بننے والا تھا تو یہاں امام حسین نے ایسا منظر سجا دیا تھا کہ حسین کے غلاموں کو بھی ذبح عظیم کی اس قربانی میں شامل کر دیا گیا تھا. غلام کو ترقی دے کر کہاں تک پہنچا دیا ہے, کہاں تک پہنچایا ہے, غلام کو کہاں پہنچایا ہے. آیا ہے جون, حبشی غلام ہے, آ کر کہا مولا اجازت دیں گے جاؤں؟ کہا جون تم نے بابا علی کی خدمت کی ہے, بھائی حسن کی بھی خدمت کی ہے, میری بھی تم نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے, بوڑھے ہو گئے ہو اب تم, تم نے اس پوری جوانی ہمارے خاندان کی خدمت میں گزار دی ہے, تمہاری وہی خدمت کافی ہے تمہارے نجات کے لیے, تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں نا کہ ذہنی سطح دیکھیں کتنی اوپر لے کے گئے ہیں, معراج پہ لے کے گئے ہیں ذہنی سطح کو. جون کہتے ہیں مولا آپ کے قدموں پر قربان ہونا یہ میرے لیے سعادت ہے. جب مولا نے اجازت نہیں دی نا, جون نے ایک جملہ کہا ہے جس پہ مولا حسین کے آنسو ٹپک پڑے, آنسو گریا کیا میرے مولا نے, کہا کیا کہہ رہے ہو جون؟ جون کہتے ہیں مولا شاید اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرا خون کالا ہے سیاہ ہے, شاید آپ چاہتے ہوں گے آپ لوگوں کے سرخ خون کے ساتھ میرا سیاہ خون شامل نہ ہو جائے. گریا کیا سید الشہداء نے, کہا اے جون ایسا نہیں ہے, جاؤ خدا تمہیں کامیاب کرے, جاؤ میدان میں. اے جون میدان میں گیا, اس نے جنگ کی, بے درگ لڑا, گرا, آواز دی سید الشہداء کو اب آئے ہیں مولا حسین جون کے سرحانے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں غلام کو کہاں پہنچا دیا حسین ابن علی نے, سرحانے جون کے آ کر حسین نے جون کے سر کو اپنی گود میں رکھنے کے بعد اپنے گال کو جون کے گال کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ عمل صرف علی اکبر کے ساتھ کیا ہے امام حسین نے, یا علی اکبر کے ساتھ کیا ہے یا جون کے ساتھ کیا ہے؟ جو بیٹے کے ساتھ کیا کہ جو صورت اور سیرت میں رسول خدا جیسا ہے, وہی عمل جون کے ساتھ. اے عزاداران مولا حسین, اہل بیت کے گھرانے میں ماتحت افراد کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی, ان کے سطح فکر کو بلند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, ان کو قرآن پڑھایا جاتا تھا, ان کو احادیث سکھائی جاتی تھی ان کے کام کے ساتھ ساتھ. یہ سنا نہیں ہے آپ لوگوں نے جناب سیدہ کے گھر میں ایک دن سیدہ کام کرتی تھی اور فضل رسول خدا کے محضر میں حاضر ہو کر دین حاصل کرتی تھی, تعلیم حاصل کرتی تھی, احادیث سنتی تھی, اور ایک دن فضا کام کرتی تھی سیدہ آرام کرتی ہیں؟ یہ پورا اہتمام ہے. لہذا جہاں اولاد کی تربیت وہاں ماتحت کام کرنے والے افراد کی تربیت بھی معصومین کی زندگی میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے. دعا ہے خدا سے کہ خدا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی, اپنے آپ کی تربیت کی, اور پورے اپنے خانوادے کی تربیت کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس اذان محترم, ایک جملہ شب عاشور کے بارے میں. شب عاشور کے اعمال ذکر ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گے, مفاتیح میں بھی موجود ہیں, جو نہیں ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں جو وہاں نہیں ملنے والے. شب عاشور ایک کام ضرور کرنا ہے, شب عاشور آپ نے اپنے لیے باب حریت تلاش کرنا ہے. حر کا جو دروازہ تھا حسین ابن علی تک پہنچنے والا, شب عاشور حر نے اپنا دروازہ تلاش کیا ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی شب عاشور اپنا باب حریت تلاش کرنا ہے. ہمارے اندر بہت ساری خامیاں خصلتیں موجود ہیں, پوری صفات موجود ہیں. پہلے زمانے میں حر کے دور میں لشکر یزید تھا, آج صفات یزیدی ہیں اور ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے. اپنے اندر پوری صفات جو موجود ہیں ان کو اپنے آپ سے ہٹا کر جس طرح حر یزید کے لشکر سے نکلا تھا, یزیدی صفات سے نکل کر کل جب صبح عاشور عاشور کا سورج طلوع ہو تو امام حسین کے مقتل کی طرح منہ کر کے ایک دفعہ سلام کہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام قبول کیجئے، میں گناہگار آپ کا ماننے والا آپ کا عزادار ہوں، میرے اندر یہ بری صفت تھی یہ خصلت تھی، آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے اس خصلت کو دور کروں گا، مولا میرے اس صفت اس بری صفت سے چھٹکارا پانا اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے اپنے اپنے بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ تو جس مولا نے حر کو قبول کر لیا ہو تو وہ اپنے عزادار کے لیے یقیناً اپنے بازو کھول کر قبول کریں گے۔ شب عاشور کا بہترین عمل یہ ہے کہ آج اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر موجود خامیوں میں سے کسی بڑی خامی کا انتخاب کر کے اپنے وجود سے اس کو الگ کر دیں اور کل الگ ہو کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ خدا میں توفیق دے، درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس ختم ہو گیا ہمارا عشرہ، مکمل ہو گئی بات، سارے مصائب آپ نے سن لیے۔ آج کربلا کے جس شہید کا جس کی مصیبت کا آپ سے ذکر کروں، جس کی مظلومیت کا آپ کے سامنے لوحہ سناؤں، اگر کوئی پوچھے کہ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا ہے، سب سے بڑا مظلوم کربلا کا کون ہے، کون ہے کہ کربلا میں جس کی مصیبت سب سے زیادہ ہے، کہ جس کی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سلام ہو میرے جد حسین پر، میرے جد کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کیوں گوسفند کہا؟ اگر کسی کے سامنے کسی گوسفند کو ذبح کیا جائے تو جا کر کوئی روکتا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو، کوئی روکتا نہیں ہے جا کر۔ زہرا کے لال پر بھی جب چھری چلی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا جا کر قریب کہ کیوں کر رہے ہو۔ پس ذکر مصیبت حسین، کبھی دل چاہتا ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم جب مقتل میں مولا کی پوری شہادت پڑھتے ہیں نا، جیسے حسین کو مارا اور شہید کیا گیا ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ مجلس میں مومنین کو ساری شہادت سنائیں ایک ایک جملہ کر کر کے، لیکن عزاداروں جو کچھ میرے اور آپ کے مولا کے ساتھ ہوا ہے کربلا میں، اگر اس کو پورے کو ایک ایک کر کے بیان کر دوں کہ کیا کیا حسین ابن علی کے ساتھ، نہ مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں سارا پڑھ سکوں، نہ آپ میں حوصلہ ہے کہ سارا سن سکیں، بس ایک جملہ کہوں گا اس سے اندازہ لگا لیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا کہ صبح عاشور سے عصر تک جس کی طرف تیر پھینکنا چاہے تو عباس رکاوٹ بنتا تھا، اصحاب رکاوٹ بنتے تھے، کوئی عباس سے ڈر کے حسین سے دور رہتا تھا، کوئی علی اکبر کے خوف سے دور رہتا تھا، اب وہ مرحلہ آ گیا تھا، ہر کسی کو آزادی تھی، جو جیسا ظلم کرنا چاہے ظلم کر رہا ہے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، مارو حسین کو، اب اس کو بچانے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بس دو تین جملے عرض کرنے عزاداروں، جنگ کی تو ایک دفعہ جب حجت تمام کر لی، ذوالفقار کو بے نیام کیا اور میدان میں آ کر ٹوٹ پڑے، فوج اشکیا پر حملہ کیا، حسین ابن علی جو بدن اور دل کے زخموں سے چور ہے حملہ ایسا کیا، کہتے ہیں کہ لشکر کا میمنہ میسرے سے جا ملا، میسرہ میمنے میں جا ملا، ایسا گھنسان پڑا، ایسی آندھی آ پڑی، ایسا جنگ کیا مولا نے کہ یزیدی غلطیوں میں ایک دوسرے پر تلوار چلانے لگے۔ جب اس انداز سے لشکر کو الٹ دیا حسین نے تو ایک دفعہ میرے مولا نے ذوالجناح کے رکابوں پر اپنے پیروں کو وزن ڈال کے ذوالجناح پر تھوڑا سا بلند ہوئے، بلند ہو کر نہر علقمہ کی طرف منہ کر کے آواز دی، عباس آ کر دیکھو ذرا اپنے مولا کی جنگ، حسین پیاس کے عالم میں کیسے جنگ کر رہا ہے۔ لوٹ کر واپس آئے، اپنی جنگ کے دوران میں چند دفعہ امام حسین خیموں میں واپس آئے ہیں، چند دفعہ آئے ہیں، آخری دفعہ جب آئے خیام کے دروازے پر آئے، آ کر آواز دی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فاطمہ، یا سکینہ، تم پر سلام و حسین کا. داخل خیمہ ہوئے، اب سب نے دیکھا کہ مولا حسین زخمی ہے، جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے پٹی باندھی ہے حسین کے زخم پر. ایک دفعہ میرے مولا نے کہا، زینب کوئی پرانا لباس ہے تو مجھے لا کر دو. پرانا لباس مانگا نا تو جناب ثانیہ زہرا نے گریہ شروع کر دیا، خاک کربلا پر بیٹھ گئی. مولا نے کہا، زینب کیا ہوا، لباس ہی تو مانگا ہے. بی بی کہتی ہے، بھائی حسین مجھے مدینے میں ماں زہرا نے کہا تھا، زینب جس وقت حسین تم سے کہے پرانا لباس دے دو تو سمجھ جانا کہ اس کے بعد حسین کو نہیں دیکھ سکو گی. بھائی کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جانے والے ہیں؟ عزادارو، مولا حسین اپنے خیموں سے ودا ہوتے ہیں، جناب سید سجاد کو وصیتیں کی، امامت کی امانتیں جناب زینب کے سپرد کی، اس کے بعد خیموں سے ودا ہوئے، خیمے سے باہر آئے ہیں. زنجنا کے پاس سوار ہوتے وقت سید الشہداء نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا، یا فرسان الہیجا، اے میرے شہروں کہاں ہو؟ تم میں سے کوئی بھی جب کربلا میں سے کوئی بھی میدان جاتا تھا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سوار کرواتا تھا، آ کر اپنے مولا کی غربت تو دیکھو، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. حسین کی صدا سن لی، ثانیہ زہرا خیمے سے باہر آئی، آ کر کہا، حسین جب تک زینب ہے تو غریب نہیں ہو سکتا، چل میں تجھے عباس بن کر سوار کراؤں. حسین کو زینب نے سوار کرایا. اب زلجنہ میدان کی طرف جانے لگا ہے، کچھ قدم چلے جناب زینب صدا دیتی ہیں، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کیوں جلدی جلدی میدان کی طرف جا رہے ہیں؟ ذرا آرام آرام سے جائیے، ذرا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ انور تو دکھاتے جائیے. چند قدم زلجنا چلا ہے، اس کے بعد زلجنا رک گیا. نہ جانے کس انداز سے زلجنا نے بتایا حسین کو کہ مولا حسین نے زلجنا کے قدموں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حسین کے 4 سال کی سکینہ نے زلجنا کے ٹانگوں سے خود کو لپٹا لیا ہے اور فریاد کر کے کہہ رہی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ صبح سے بھائی اکبر چلے گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، زلجنا اب بابا حسین کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، بابا کو مت لے کر جا. اجرکم اللہ. عزاداروں، آج حسین کو رونے کے لیے آئے ہو، آج اس شہید کو رونا ہے. آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو، فریادیں بلند ہو، کیونکہ آج اس کو رونا ہے کہ جو اس پر روتا ہے. مجلس سے جب باہر جاتا ہے تو خاتون جنت کہتی ہے، تمہارا شکریہ، تم نے میرے بیٹے پر گریہ کیا ہے، تم میرے حسین پر روئے ہو، میں تمہارے آنسو محفوظ رکھوں گی، تمہاری شفاعت کے لیے کام آئیں گے. اس مظلوم پر گریا کرنا ہے. عزاداروں، سکینہ کو اٹھایا. ایک روایت یہاں پر اساتذہ سے سنی ہے، سکینہ کہتی ہے، بابا کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں، میں اور آپ کے سینے پہ ایک لمحے کے لیے آرام کروں، آخری دفعہ سو جاؤں بابا آپ کے سینے پہ؟ حسین کربلا کی زمین پر زہرا کا لال لیٹا، سکینہ باپ کے زخمی سینے پر لیٹی ہے، کہتی ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ جائیں؟ کچھ دیر کے لیے سکینہ کی آنکھ لگی، سکینہ کی آنکھ لگی ہے، فوراً جاگ اٹھی ہے، اٹھ کے حسین کے سینے سے اتر کے سائڈ پہ ہو گئی، الگ ہو کر کہتی ہیں، بابا آپ جلدی میدان میں چلے جائیے، بابا چلے جائیے. कहा सकीना अभी रोक रही थी, क्यों जल्दी जाने को कह रही हो? कहती है बाबा आपके सीने पर थोड़ी देर के लिए आग लगी, दादी सारा को ख्वाब में देखा, दादी कह रही थी सकीना मेरा लाल बहुत जख्मी है, सकीना मेरे हुसैन को मत रोको, सकीना मेरा लाल बहुत प्यासा है, सकीना मेरे बच्चे को मत रोको। सैयद शोदा चले मैदान में, मैदान में चले, जंग करते रहे, जंग करते रहे, बस वो लम्हा आया कि एक लईन ने उस जगह वार किया जिस जगह को पहलू कहते हैं। अजादारो पहलू पर तलवार लगी, हुसैन जुलजला की जीन से जमीन पर आने लगे। बस एक जुमला कहने की इजाजत दें, करबला में, करबला में जब भी कोई गिरा है उसने हुसैन को सजा दी है। हुसैन बढ़कर उसके पास पहुंचे हैं, अब जारा का लाल गिरा, जारा का लाल गिरा, किसको आवाज दी, किसको सजा दी? ओ मेरा दिल कहता है जारा के लाल ने जीन से जमीन पर आते वक्त ज़ैनब को या सज्जाद को सजा नहीं दी है, बस ये कहा होगा अम्मा सारा अपनी गोद पे लाई है, हुसैन आपकी गोद में आ जाए। अजरकुम अल्लाह। अजादारो दो जुमले और बर्दाश्त कर लो, बस दो जुमले और कहने दीजिए मुझे। जुलजना कितना बावफा है, जुलजना ये काम बहुत तेजी में हुआ। जुलजना तेज दौड़ रहा था, किसी शकी ने पहलू पर वार किया, हुसैन जुलजना की जीन से गिर गए। जुलजना को अंदाजा नहीं हुआ है कुछ दूर गया है, दूर जाते ही एहसास हुआ कि सवारी पुश्त पर नहीं है। मुड़ के देखा तो हुसैन करबला की जमीन पर है, दौड़ के वापस आया है। आकर बोला हुसैन के गिर चक्कर लगाए कि शायद हुसैन उठे और सवार हो जाए। आजादारो एक दफा देखा कि हुसैन सवार नहीं हो रहे, अपने आगे के दोनों टांगे झुकाकर सुलझना एक दफा आगे की टांगों पर बैठ गया, अपने मुंह से हुसैन को हिलाने लगा, शायद ये कह रहा हो आ जाए दोबारा सवार हो जाए। जब अगले घुटने उठाए हुसैन सवार नहीं हो सके, जुलजना करबला की जमीन पर लेट गया। कहता है शायद जुलजना ने अपनी जुबान में कहा हो ए हुसैन अब किसी तरह सवार हो जाए, आपको करबला से बचा कर ले जाओ, आपको नजफ ले जाओ, आपको मदीने ले जाओ। अजरकुम अल्लाह। बस मुझे आखिरी जुमला कहना है आजादारों, आखिरी जुमला कहूं आजादारों। मौला हुसैन ने ख्याम से निकलते वक्त बीवियों को वसीयत के जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब जब तक मेरी तकबीर की आवाज़ सुनती रहो खैमों से बाहर मत आना, मेरी सदाए अल्लाहु अकबर जब तक सुनाई दे खैमों से बाहर मत आना। अज़ादारो सैयद शोहदा हर थोड़ी देर बाद अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते थे। काफ़ी देर गुजर गई, ज़ैनब ने अम्मा फिज़ा से कहा, अम्मा फिज़ा हुसैन के अल्लाहु अकबर की सदा नहीं आ रही, उसकी जगह मुझे माँ ज़ारा के रोने की आवाज़ें आ रही है, ज़रा चले देखे तो सही भाई के साथ क्या हो गया है। अजादारो उस जगह आ गई बीबी जिसे तिले ज़ैनबिया कहा जाता है। आखिरी जुमला कहूँ अजादारो, तिले ज़ैनबिया पर बीबी पहुँच गई, वहाँ जाकर जो मंजर देखा है हुसैन करबला की जमीन पर है, कुछ फासले पर देखा। बस कह दूँ आखिरी जुमला, सैयदा ने देखा कुछ फासले पर शिमर को देखा, शिमर के एक हाथ में खंजर है, शिमर के एक हाथ में खंजर है, दूसरे हाथ में एक पत्थर लिया हुआ है, खंजर को कंध करता हुआ आ रहा है। असाधारण शिमर पुष्ट हुसैन पर सवार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك أيها المظلوم السلام يا قتيل الأبرار السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك।